گیارہویں چیز جو ہمیں معلوم ہوئی تھی وہ یہ تھی کہ جو چیز اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کی جائے، مال ہو یا دوسری کوئی چیز ہو، وہ قیمتی ہو، عمدہ ہو، اچھی حالت میں ہو، اور زیادہ نیکی کمانی ہے تو ایسی چیز ہو جو سب سے اچھی ہو، سب سے قیمتی ہو، سب سے عمدہ ہو، سب سے نفیس. وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ، آیت نمبر 267 میں تھا، وَلَا تَيَمَّمُ الْخَبِيثَ، ردی اور گندی اور ناپاک اور خبیث اور غلط قسم کی چیز دینے کے نیت کرنا، تو حرام ہو یا کھٹیا کھٹی پرانی چیز ہو، اللہ نے فرمایا کہ اس کے خرچ کرنے کے بارے میں سوچو بھی نہیں. یہ چیز ہمیں ان آیات سے معلوم ہوئی. اور اسی طریقے پہ بارہویں چیز ہمیں یہ معلوم ہوئی کہ جس کسی کی مدد کی جائے اس پہ احسان نہ جتایا جائے اور نہ اسے کسی قسم کی تکلیف دی جائے، نہ اس کی دل آزاری کی جائے کہ ہم تو تمہاری اتنی مدد کرتے رہے ہیں اور ہم نے تمہیں، تو اس کی دل آزاری نہ کی جائے. یہ چیز ہم نے پڑھی تھی آیت نمبر 262 میں، 263 اور 264 میں. ثم لا يتبعون ما انفقوا منا ولا اذى قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها اذى. اذى اور من، یہ دو چیزیں ہم نے پڑھی تھی ان تین آیات میں. من کے معنی احسان جتلانا، اذى کے معنی کسی کو اذیت اور تکلیف پہنچانا، کسی کی دل آزاری کرنا. اللہ تعالیٰ کے راستے میں مال خرچ کرنے کے بارے میں آیت نمبر 265 میں ہمیں یہ چیز معلوم ہوئی 13 نمبر پہ کہ ابتغاء مرضات اللہ، مال خرچ کیا جائے محض اور صرف رضائے الہی کے حصول کے لیے، اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، بس یہ نیت ہو. اور 14 نمبر پہ ہم نے جو چیز ان آیات سے ہمیں ملی فائدے کے طور پہ وہ آیت نمبر 271 اور آیت نمبر 272، اس میں یہ تھا کہ ان تبدو الصدقات فنعم ما هي وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. ان دو آیات سے ہمیں یہ چیز معلوم ہوئی کہ کسی کو زکات دی جائے، صدقہ دیا جائے، اس کی مدد کی جائے، اس کو کچھ دیا جائے، تو یہ کسی کے سامنے بھی دیا جا سکتا ہے اور چھپا کر خفیہ طریقے پر بھی دیا جا سکتا ہے، یہ دینے والے کی نیت پر ہے. نیت میں اگر خلوص ہے اور وہ دوسروں کو رغبت دلانے کے لیے کسی کے سامنے یہ نیکی کر رہا ہے تب تو اس کا اجر اللہ کے پاس محفوظ ہے. لیکن جو زیادہ ثواب والا کام ہے وہ ہے خفیہ طریقے سے دینا. اس لیے جب خفیہ طریقے پہ دینے کا ذکر آیا تو کہا کہ فہو خیر لکم، وہ زیادہ بہتر ہے. اور رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے ارشادات ہم نے اس سے پہلے کئی مقامات کئی دروس میں پڑھے کہ جو صدقہ چپکے سے چھپ کر خفیہ طریقے پہ دیا جاتا ہے اس سے اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے. صدقۃ السر تطفئ غضب الرب، جو خفیہ اور چپکے سے اور چھپ کر صدقہ کسی کو دیا جاتا ہے اس سے اللہ کا غضب اور غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے. امام طبرانی کی موجم صغیر میں یہ حدیث ہے، اور دوسری حدیث امام البیہقی کی سنن میں ہے کہ صدقۃ السر تطفئ غضب الرب، جو صدقہ خفیہ طریقے پہ دیا جاتا ہے اس سے اللہ کا غصہ اور عذاب ٹھنڈا ہو جاتا ہے. اور وصلۃ الرحم تزید فی العمر، صلہ رحمی کرنے سے عمر میں برکت ہوتی ہے. اور وفعل المعروف یقی مصارع السوء، اللہ کی مخلوق کے ساتھ نیکیاں کرنے والے لوگ، لوگوں کی مدد کرنے والے لوگ، ان کی خدمت کرنے والے لوگ، یتیم ہو، مسکین ہو، غریب ہو، عام مسلمان کوئی بھی ہو، کسی مسلمان کی کوئی ضرورت پوری کرنا، اس کی حاجت روائی کرنا، اس کے ساتھ چند قدم چلنا، اس کے لیے کسی کے پاس جا کے بات کرنا، اس کو اپنی گاڑی میں کسی جگہ پہ چھوڑ دینا، یعنی آپ سے جو نیکی ہو سکتی ہے وہ آپ کیجیے. تو لوگوں یعنی مخلوق کے ساتھ عموماً اور مسلمان کے ساتھ خصوصاً جو لوگ نیکی کرتے ہیں، فرمایا کہ یہ لوگ برے خاتمے سے اللہ ان کو بچا لیتا ہے، برے خاتمے سے بچ جاتے ہیں وہ جو اللہ کی مخلوق کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتے ہیں، حسن سلوک. اور کوئی توفیق اللہ نے اگر آپ کو نہیں دی تو کم از کم دو جملے ہی اچھی زبان سے نکال دیں. کسی کی مالی مدد نہیں کر سکتے، ہاتھ پاؤں کی مدد نہیں کر سکتے، اور کوئی مدد نہیں کر سکتے، کم از کم یہ آپ کریں کہ اچھے دو جملے کسی مسلمان بھائی کے لیے زبان سے نکالیے، یہ بھی صدقہ ہے، یہ بھی کسی کے ساتھ اچھی نیکی ہے. پندرہویں چیز جو ہمیں معلوم ہوئی وہ یہ ہے، آیت نمبر 262 اور 263 میں، ان آیات کی تفسیر میں بعض روایات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جن لوگوں کو صدقہ یا زکوٰۃ دیا جائے یا جن کی مدد کی جائے، اگر ان سے کوئی غلطی ہو جائے یا ان سے آپ کی کوئی ناراضگی ہو، اس ناراضگی کی وجہ سے ان کی مدد کرنا آپ بند نہ کریں، بلکہ ان کی غلطیوں سے درگزر کریں، اس لیے کہ آپ تو اللہ کے نام پر اللہ کے لیے ان کی مدد کر رہے ہیں. تو جب آپ اپنی ذات کی وجہ سے کسی کی مدد بند کریں گے تو پھر وہ نیکی آپ کی ضائع ہو جائے گی. ان کی غلطیوں سے درگزر کریں اور ان کی مدد جاری رکھیں. 16 چیز جو ہمیں معلوم ہوئی وہ ایک مثال کے ذریعے، آیت نمبر 263 میں باغ کی مثال، کہ اگر بارش خوب برسے اور باغ اچھی جگہ ہو تو سال میں دو بار پھل دیتا ہے، اور اگر ایسا نہ ہو تو کم از کم ایک جو پھل ہے وہ تو کہیں گیا نہیں ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تھوڑا ہو بہت ہو، جتنی اللہ نے توفیق دی ہے آپ خرچ کرتے رہیں. یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ یہ سوچیں کہ 100 ریال ہونے چاہیے، 500 ریال ہونے چاہیے، 50 ریال ہونے چاہیے، 1 ریال کی تو کوئی وقت ہی نہیں ہے. کیا معلوم کہ اللہ تعالیٰ اس 1 ریال کے پیچھے چھپی ہوئی اچھی نیت کی وجہ سے تمہاری مغفرت کرتے. اس لیے آیت نمبر 265 میں ہمیں یہ 14 بات معلوم ہوئی کہ تھوڑا ہو یا بہت ہو، بہرحال اللہ تعالیٰ کے راستے میں مال خرچ کرنا چاہیے. 17 نمبر پہ ہمیں جو فائدہ معلوم ہوا ان آیات میں وہ یہ ہے کہ شیطان آپ کو روکے گا، منع کرے گا اور کئی قسم کی باتیں کرے گا، جیسا کہ ہم نے پڑھا آیت نمبر 268 میں، الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء. تو کسی شیطان کی باتوں میں یا کسی انسانی شیطان کی باتوں میں مت آئیے، اللہ کے راستے میں خوب مال خرچ کیجئے، اس سے مال خرچ کرنے میں برکت ہے اور نہ خرچ کرنے میں حسرت ہے. واللہ یعدکم مغفرة منہ وفضلا، اللہ کا فضل اور اس کی وسعت یہ مال خرچ کرنے میں ہے. 18 نمبر پہ جو چیز ہمیں معلوم ہوئی آیت نمبر 268 کی روشنی میں وہ یہ ہے کہ اللہ کے راستے میں انسان خوب مال خرچ کرے، مال گن گن کے نہ دے. اور یہ چیز رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اسماء بنت ابی بکر سے بھی کہی تھی رضی اللہ عنہم، عائشہ کی بڑی بہن، ان سے یہ کہا کہ لا توکی فیوکی اللہ علیکی ولا تحصی فیحصی اللہ علیکی، گن گن کے مت دو ورنہ اللہ تعالی بھی تمہیں گن گن کے دے گا، وہ بے حساب دیتا ہے، تم بھی بے حساب اپنی توفیق کے مطابق اللہ کے راستے میں مال خرچ کرو. 19 نمبر پہ جو چیز ہمیں معلوم ہوگی وہ یہ تھی کہ مال خرچ کرنے کے اس مقام پر حکمت کو اللہ نے بیان کیا، جس طریقے پہ متفق علیہ حدیث ہم نے پڑھی کہ لا حسد الا فتنتین، رشک کسی پہ جائز نہیں ہے سوائے دو قسم کے لوگوں پہ. تو 19 چیز ہمیں یہ معلوم ہوئی کہ جو شخص اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتا ہے ہمیں اس پہ رشک کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اسے مزید توفیق دے اور اللہ تعالیٰ مجھے بھی اس کی طرح ہی اچھی نیکی اور اچھا کام کرنے کی توفیق دے. تو رشک جو ہے یہ دینی معاملے میں ہونا چاہیے. اس طریقے میں فرمایا لا حسد الا فی اثنتین. رشک, حسد بمعنی رشک ہے, دو قسم کے آدمیوں کے ساتھ جائز ہے. ایک وہ جس کو اللہ نے قرآن کی نعمت دی ہے, دن رات وہ پڑھتا پڑھاتا ہے, اور دوسرا وہ جس کو اللہ نے مال دیا ہے وہ دن رات اس کو خرچ کرتا ہے. ينفق منه سرا وجهرا ليلا ونهارا, جس طریقے سے احادیث میں ہے. اور اس کے بعد جو بیسویں چیز ہمیں معلوم ہوئی وہ یہ ہے کہ احادیث کی روشنی میں کہ اگر کسی دوسرے شخص کو یا لوگوں کو رغبت دلانی ہو تو پھر مال خرچ کرتے ہوئے یا مال خرچ کرنے کے لیے لوگوں کو جمع کر کے باقاعدہ اعلان کیجیے, جس طریقے پہ صحیح مسلم میں یہ آتا ہے کہ سیدنا جریر رضی اللہ عنہ یہ کہتے ہیں کہ کچھ لوگ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں آئے, حالت یہ تھی کہ پھٹے پرانے کپڑے تھے اور ننگے پیر اور ننگے سر اور ننگے پاؤں تھے, تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کے بدنوں کو جب دیکھا تو آپ کی حالت تبدیل ہو گئی اور آپ کو بہت ان پہ ترس آیا, اور پھر آپ نے خطبہ دیا, گھر تشریف لے گئے, پھر واپس آئے اور بلال سے کہا کہ تم اذان دو. بلال نے اذان دی اور پھر انہوں نے اقامت کہی اور نبی علیہ السلام نے نماز پڑھائی, اس کے بعد خطبہ دیا, اور خطبے میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ, یہ سورہ نساء کی آیت پڑھی, اور اس کے بعد سورہ حشر کی یہ آیت پڑھی کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد, اور اس کے بعد ارشاد فرمایا آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے رغبت دلائی لوگوں کو, اور صحابہ رضی اللہ عنہم کو رغبت دلائی کے دیکھو کہ تمہارے بھائی ہیں اور ان کی کتنی مفلسی کی اور غربت کی حالت ہے. تو یہ کہتے ہیں جریر رضی اللہ عنہ کہ تمام صحابہ ہر ایک اپنے گھر گیا اور جو کچھ اسے گھر میں سے ملا وہ لے آیا اور مسجد نبوی میں اس نے ڈھیر لگا دیے. تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے غلے اور کھجور اور کپڑے اور گیہوں ان چیزوں کی ان ڈھیروں کو دیکھا تو آپ کا چہرہ کھل اٹھا مسرت کی وجہ سے. اور جریر یہ کہتے ہیں ایسا آپ کا چہرہ مبارک چمکنے لگا جیسے سونا چمکتا ہے. بات کے ساتھ فرمایا کہ من سن فی الاسلام سنتا حسنا فلہ اجرها واجر من عمل بعدها من غیر ان ينقص من اجورهم شيء. اس حدیث میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو یہ ارشاد ہے کہ جس کسی شخص نے کوئی اچھا کام جاری کیا تو اس کو ہمیشہ ثواب ملتا رہے گا, ان تمام لوگوں کے ثواب میں اس کا حصہ ہوگا جنہوں نے اس نیکی کو انجام دیا, بغیر اس کے کہ ان کے ثوابوں میں کسی قسم کی کوئی کمی ہو. اسی طرح من سن فی الاسلام سنتا سیئہ, جس نے اسلام میں کوئی برا کام شروع کیا یا جاری کیا تو تمام گناہ کرنے والوں کے گناہوں میں اس کا برابر کا حصہ ہوگا, ان کے گناہوں میں کسی قسم کی کمی نہیں ہوگی. اس حدیث کو جو صحیح مسلم میں ہے بعض لوگ بدعت کے ثبوت کے طور پہ پیش کرتے ہیں کہ دیکھو خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ من سن فی الاسلام سنتا حسنا, جس نے اسلام میں کوئی اچھا کام شروع کیا تو ہم جو یہ کام کرتے ہیں سب نیکی والے کام ہیں اور ہم نے تو اچھے کام شروع کیے ہیں. تو علماء اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ سن سے مراد یہ ہے کسی کام کو جاری کرنا, یہ نہیں کہ کسی کام کو شروع کرنا. یہ کام جو صحابہ نے کیا اور یہ کام جس کی طرف سرکار دو عالم علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کی رغبت دلائی یہ پہلے سے موجود تھا. صحابہ ایک دوسرے کی مدد کرتے تھے, ایک دوسرے کی خدمت کرتے تھے, لیکن یہ ایک مخصوص وقت تھا, کچھ لوگ بھوکے پیاسے آئے اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ان سب کی کہ جو پورا ایک گروپ اور ایک مجموعہ تھے کافی لوگ تھے ان کی مدد کے لیے آپ نے تمام صحابہ کو جمع کیا, ان کو بلایا, ان کو رغبت دلائی. تو بدعت کہتے ہیں دین میں کسی نئے کام کو, کسی پرانے کام کو پھر دوبارہ شروع کرنا جو پہلے ہوتا رہا ہو اس کو بدعت نہیں کہتے. بدعت تو کہتے ہیں وہ کام جو اس سے پہلے نہیں تھا اس کو شروع کیا جائے. جس طریقے پہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے جب تراویح کی نماز پڑھنے کا حکم دیا جماعت کے ساتھ تو فرمایا کہ نعم البدعت هذه، یہ کتنی اچھی نئی چیز ہے. یہاں بدعت کا لفظ استعمال ہوا ہے لغوی معنی کے لیے، یہ بھی آپ سمجھ لیں. ہم نے اگرچہ بتایا ہے بدعت کے درس میں، لیکن باتوں میں بات آئی ہے تو آپ جان لیں. بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ دیکھیں جی سیدنا عمر نے کہا کہ کتنی اچھی بدعت ہے. ان دونوں حدیثوں کو وہ لوگ بیان کر کے عوام کو یہ دھوکہ دینا چاہتے ہیں کہ بدعت کی دو قسمیں ہیں، ایک بدعت حسنہ اور ایک بدعت سیئہ. تو یہ غلط ہے. ہم نے بتایا کہ سنت الاسلام سنتا حسنہ، صحیح مسلم کی یہ حدیث، اس سے مراد یہ ہے کہ کسی کام کو جاری کرنا. اور بدعت کہتے ہیں کسی نئے کام کو ایجاد کرنا، شروع کرنا. دونوں میں فرق ہے. اور سیدنا عمر کا جو قول ہے تراویح کے بارے میں، وہ ہے بدعت کا لغوی معنی، اس کا معنی ہے نئی چیز، اور وہ بھی جاری ہوئی ہے، اس لیے کہ تراویح اس سے پہلے صحابہ پڑھتے تھے. نبی علیہ السلام نے تراویح پڑھی ہے، ابو بکر رضی اللہ عنہ کی خلافت میں تراویح کی نماز ہوتی تھی. لیکن جو نئی چیز ہوئی وہ یہ کہ ایک امام کے پیچھے جماعت کے ساتھ تراویح نہیں ہوتی تھی، بلکہ الگ الگ لوگ تراویح کی نماز پڑھا کرتے تھے. یہ بدعت نہیں ہے، یہ تو پہلے سے ایک کام ہو رہا ہے، اس کی ترتیب آپ نے بدل دی. جو لوگ الگ الگ نماز پڑھتے تھے ان کو ایک امام کے پیچھے کھڑا کر دیا، تو یہ کوئی بدعت نہیں ہے. انفاق فی سبیل اللہ کے بارے میں قرآن اور احادیث سے جو چیزیں ہمیں معلوم ہوئیں، ان میں 21ویں چیز غالباً یہ ہے کہ انسان جب مال خرچ کرے، اور انسان وہ جس کے پاس کچھ نہ کچھ مال ہو اس کو اپنی استطاعت کے مطابق مال خرچ کرنا چاہیے، اس سے پہلے کہ بیمار ہو جائے، اس سے پہلے کہ اس کو موت آ جائے، اس سے پہلے کہ لوگ اس سے اس کا مال لے لیں. تو اس لیے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس جب ایک شخص آیا اور اس نے پوچھا کہ ای الصدقۃ اعظم اجرا، فقال ان تصدق وانت صحیح صحیح وتخشى الفقر وتأمل الغنى ولا تمهل حتى اذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان. یہ متفق علیہ حدیث میں ارشاد فرمایا کہ تم اس حال میں اپنا مال خرچ کرو کہ تم تندرست ہو اور خطرہ بھی ہو کہ مال خرچ کرنے سے کم ہو جائے گا، فطری طور پہ انسان یہ سمجھتا ہے، اور تمہیں زیادہ مال خرچ کرنے کی تما بھی ہو. انسان اچھی حالت میں ہو اس وقت انسان مال خرچ کرے، تو فرمایا کہ یہ ہے اصل نیکی، کہ جب تم نیکی صحیح طریقے پہ انجام دے سکتے ہو اپنی نیکی کو انجام دو. البتہ ہاں، اگر موت تمہارے بالکل قریب پہنچ جائے، نجا کا عالم ہو، اس وقت تم یہ کہو کہ فلاں کو اتنے دے دینا، فلاں کو اتنے دے دینا، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس لیے کہ ابھی تم نے تھوڑی دیر بعد مر جانا ہے، اور وہ جو فلاں 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 ہے سب کو اس کا جو حصہ ہے وہ مل جائے گا. تو اس لیے اپنی تندرستی کے زمانے میں، استطاعت کے زمانے میں، اس طریقے سے قرآن میں اللہ نے فرمایا وانفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی احدکم الموت ویقول رب لولا اخرتنی الى اجل قریب فاصدق واکم من الصالحین ولن یؤخر اللہ نفسا اذا جاء اجلها. موت کو جب اپنی آنکھوں سے دیکھو تو اس وقت یہ کہو نہیں، یا یہ کہو کہ تھوڑی سی مہلت مل جائے تو میں خوب مال خرچ کروں گا، ایسا نہیں ہو سکتا. اور یہ چیز بھی ہمیں معلوم ہوئی کہ اگر آپ کسی شخص کی مدد کرتے ہیں اور ظاہری طور پہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ اس کی مدد نہ کی جائے، یعنی وہ مستحق ہے، بعد میں اگر وہ غلط قسم کا آدمی نکلا یا اس نے اس مال کو غلط جگہ استعمال کیا، تو آپ پر اس کا کوئی گناہ نہیں ہے، آپ کا اجر ضائع نہیں ہوگا، اس لیے کہ آپ نے اچھی نیت کے ساتھ دیا اور اچھی حالت میں دیا، اس نے بعد میں کچھ اور غلط طریقے پہ اس کو استعمال کیا. اس کے بارے میں ایک طویل حدیث ہے جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک واقعہ بیان کیا کہ ایک شخص نے یہ کہا کہ میں ضرور اپنے مال میں سے کچھ خرچ کروں گا. تو وہ رات کو نکلا اور اس نے ایک آدمی کو دیکھا کہ وہ ضرورت مند ہے, اس کے ہاتھ میں اس نے پیسہ رکھ دیا. صبح کو معلوم یہ ہوا کہ وہ شخص تو چور تھا, تو لوگوں نے کہا کہ اس چور کو رات کو کسی نے صدقہ دیا. تو اس شخص نے کہا کہ اے اللہ, اللہم لک الحمد لأتصدقن بصدقۃ. تو اس نے جب یہ سنا اس نے کہا اچھا کہ آج میں کسی اچھی جگہ مال خرچ کروں گا. پھر وہ جب صدقہ لے کے آپ نے نکلا, باہر اسے ایک ضرورت مند عورت ملی, اس نے اس کے ہاتھ پہ صدقہ رکھا. اور بعد میں یہ معلوم ہوا کہ وہ عورت بھی غلط قسم کی عورت تھی. صبح پھر بعض لوگوں نے کہا کہ رات کو وہ غلط قسم کی عورت تھی, اس کی بھی کسی نے مدد کی. اسے بڑا افسوس ہوا. ایک شخص نے آ کر اسے سمجھایا کہ افسوس کرنے کی ضرورت نہیں ہے, اللہ کی رحمت سے یہ بات دور نہیں ہے کہ وہ چور جس کی تم نے مدد کی ہے, شاید اس کے دل میں یہ خیال آ جائے کہ اللہ کے اتنے اچھے بندے موجود ہیں جو اللہ کے نام پہ میری مدد کرتے ہیں, کیوں نہ میں چوری کے اس غلط کام کو چھوڑ دوں. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تم نے جس کی مدد کی ہو اس کو اللہ تعالیٰ اس قابل بنا دے کہ کل کو وہ بھی کسی کی مدد کرنے لگے, اس میں بھی تمہارے لیے اجر اور ثواب ہے. تو گویا کہ جو شخص نیکی کا یہ کام کرتا ہے اس کی نیکی ضائع نہیں ہوتی, اس کا اجر اور ثواب اللہ کے ہاں محفوظ ہے. حقوق الزوجین میں ہم نے اس مسئلے کو بیان کیا تھا کہ بیوی شوہر کے مال میں سے صدقے کے لیے کچھ نہ کچھ مال خرچ کر سکتی ہے. البتہ اس میں دو باتیں ہیں, اگر شوہر کنجوس اور بخیل اور جس کا ہاتھ بند ہوتا ہے, سخت قسم کا نہیں ہے, سخی ہے اور اچھے شوہروں میں سے ہے, تو پھر تو اس بیوی کے لیے یہ ضروری ہے کہ شوہر کی اجازت طلب کر لے اور اس کی اجازت سے اس کے مال میں سے کچھ مال نکال کے صدقہ کسی کو دے دیا کرے. تو اذا انفقت المرأت من طعام بیتها غیر مفسدۃ کان لها اجرها بما انفقت ولزوجها اجره بما کسب. گھر میں کھانا ہے, اس کھانے کو اگر یہ عورت کسی غریب کو دے دے تو اس کو کھانا دینے کا اجر اور ثواب ملے گا اور شوہر کو ثواب ملے گا, اس لیے کہ شوہر کے پیسے سے یہ کھانا خریدا گیا اور بنایا گیا. اس حدیث سے یہ معلوم ہوا جو متفق علیہ حدیث ہے کہ کھانا دینا یہ بھی ایک بڑی نیکی ہے, اور اسی طریقے پہ کھانا جو پکے وہ پڑوسیوں میں دینا یہ بھی نیکی ہے, اور اسی طریقے پہ شوہر کے مال میں سے صدقے کے طور پہ خرچ کرنا یہ بھی نیکی ہے. بیوی کو بھی ثواب ملتا ہے, شوہر کو بھی ثواب ملتا ہے. تو شوہر کو چاہیے کہ وہ کچھ نہ کچھ رقم اتنی ضرور گھر میں رکھ کر بیوی کو بتا دیا کرے کہ اگر کسی وقت کوئی سائل آئے یا تم کسی کی مدد اللہ کے نام پہ کرنا چاہو تو اس میں سے تھوڑی بہت رقم تم لے سکتی ہو. تو شوہر بیوی کو مجبور نہ کرے کہ وہ اس کے مال میں سے چوری کر کے صدقہ کرے. اگر شوہر بخیل ہے, اپنے گھر والوں پہ, اپنے والدین, اپنے بھائیوں, اپنی بہنوں, اپنی ذات پہ, اپنی دنیاوی ضروریات پہ خوب خرچ کرتا ہے, دین کے نام پہ خرچ نہیں کرتا اور بیوی اور گھر کے خرچے کے لیے بھی پریشان کرتا ہے, تو اس صورت میں بیوی کو بقدر ضرورت شوہر کے مال میں سے کچھ مال بغیر اجازت کے لینے کا حق ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بیوی مستقل چوری کرنا شروع کر دے, یا یہ کوئی سنے کیسٹ میں یا درس میں تو کہے کہ بھائی قاری عبدالباسط نے کہا ہے, اس لیے معلوم یہ ہوا کہ سب کے بٹوے صاف, اس لیے کہ درس میں قاری صاحب نے کہا ہے تو ظاہر ہے صحیح بات ہے, جائز ہے. تو چونکہ تم ہمیں پیسہ نہیں دیتے اس لیے قاری صاحب نے کہا ہے, ہم میں تو لوں گی اور تم نے زیادہ بحث کر مجھے قاری صاحب سے پوچھ لو. تو یہ نہیں, بلکہ اگر شوہر آپ کے بخیل ہیں, سخت ہیں اور پیسہ دینے میں وہ یعنی سخت ہے اس معاملے میں, اور آپ یہ پیسہ صدقہ کرنا چاہتی ہیں, ہاں صدقہ ہو, یہ نہ ہو کہ صدقے کے نام پہ اپنی ضروریات یا کسی اور ضرورت پہ پیسے خرچ کریں آپ, نہیں, اللہ کے نام پہ دین کے کسی کام, نشر و اشاعت وغیرہ کے لیے شوہر کے مال میں سے بغیر اجازت کے آپ بقدر ضرورت لے سکتی ہیں, بعد میں شوہر کو بتا دیں, بشرطے کہ شوہر ہاں بخیل ہو اور شوہر خرچ نہ کرنے والا ہو. اگر شوہر ماشاءاللہ سخی ہیں, دل کے بھی کھلے ہیں, ہاتھ کے بھی کھلے ہیں, تو پھر عورت کو یہ اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ بغیر اجازت شوہر کے وہ شوہر کے پیسے لے. مال خرچ کرتے ہوئے یہ چیز ہم نے پڑھی کہ خوب آدمی خرچ کرے, یعنی مال خوب خرچ کرے, لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ سارا مال خرچ کر دیا جائے اپنے لیے اور اپنے گھر والوں کے لیے کچھ بھی نہ چھوڑا جائے. یہ شان صدیقی ہے رضی اللہ عنہ, لیکن اس کے لیے عظیمت کی ضرورت ہے. یہ ابو بکر رضی اللہ عنہ تھے جنہوں نے سارا مال اللہ کے راستے میں دے دیا, لیکن ابو بکر کے گھر والے ابو بکر کے گھر والے تھے. تو اگر ہم جوش میں آ کر سارا مال خرچ کر بیٹھیں اور گھر والوں کا ذہن بنا ہوا نہ ہو تو مسائل کھڑے ہو سکتے ہیں. اس لیے حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ کچھ مال خرچ کیا جائے, کچھ آدمی اپنے لیے رکھے. خود قرآن میں بھی یہ حکم ہے کہ ولا تجعل يدك مغلولة الى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محصورا, نہ اپنے ہاتھ کو گردن سے باندھ کے بالکل تنگ کر لو, کچھ بھی خرچ نہ کرو, اور نہ ہاتھ کو بالکل ہی کھول دو کہ بعد میں تمہیں ملامت ہو, شرمندگی ہو, ندامت ہو. تو اعتدال کے ساتھ. اور رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے کعب رضی اللہ عنہ سے ساتھ فرمایا, امسک علیک بعض مالک فہو خیر لک, امسک علیک بعض مالک فہو خیر لک. اللہ کے راستے میں بھی مال خرچ کرو, لیکن کچھ پیسے اپنے لیے, اپنے بچوں کے لیے, گھر والوں کے لیے اور اپنی دوسری ضروریات کے لیے گھر میں یا کسی بھی مقام پہ احتیاطاً رکھ لیا کرو. تو آخری چیز یہ ہمیں سمجھ لینی چاہیے کہ جو چیز دی جائے اس کو واپس نہ مانگا جائے, اور نہ کوئی چیز دے کر اسے پھر دوبارہ کسی وجہ سے انسان خریدے. تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ یہ کہتے ہیں کہ حملت علی فرس فی سبیل اللہ فأضاعه الذی کان عندہ فأردت ان اشتریہ منہ وظننت انہ بائعہ برخص فسألت عن ذلک النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال لا تشتری وَإِنْ أَعْطَاكَهُ بِدِرْهَمٍ وَاحِدٍ فَإِنَّ الْعَائِدَ فِي صَدَقَتِهِ كَالْكَلْبِ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ. یہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک شخص کو اللہ کے راستے میں اللہ کے نام پہ ایک گھوڑا سواری کے لیے دیا اور وہ اس سے ضائع ہو گیا, بعد میں میں نے اسے خریدنے کا ارادہ کیا کہ میں اس کو خرید لوں. تو میں نے رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام سے یہ مسئلہ پوچھا کہ وہ گھوڑا جو میں نے اس کو دیا تھا اور جو ضائع ہو گیا تھا, دوبارہ اب وہ گھوڑا جو میں نے دے دیا اب اس سے ضائع ہو گیا, اب جس شخص کے پاس وہ موجود ہے اگر اسی کے پاس ہو دوبارہ, اس کو میں نے دیا تھا اس کو دوبارہ مل جائے, یا کسی اور شخص کے پاس ہو اور وہ اسے کم قیمت پہ بیچ رہا ہے, تو کیا میں وہ لے لوں؟ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا, اگر وہ تمہیں ایک درہم پہ دے تب بھی مت لو, اس لیے کہ تم اسے اللہ کے نام پہ دے چکے ہو, اور جو چیز اللہ کے نام پہ تم نے دے دی اب واپس لینے کے بارے میں مت سوچو, نہ یوں ہی اور نہ پیسہ دے کر. اور ارشاد فرمایا کہ جو شخص اللہ کے نام پر کچھ دے کر واپس لوٹانے کے لیے کوشش کرتا ہے تو اس کی مثال اس کتے کی سی ہے جو قے کر کے اس کو چاٹ لے. تو یہ بھی ہمارے ہاں ایک کمزوری ہے کہ لوگ اپنے گھر میں, رشتہ داروں میں, خواتین میں بھی یہ بیماری زیادہ موجود ہے اور مردوں میں بھی, کہ اللہ کے نام پہ کوئی چیز دے دی جاتی ہے ہدیتاً یا گفٹ کے طور پہ یا ویسے ہی, بعد میں کچھ ناراضگی ہوئی یا ضرورت اس کو پڑ گئی تو وہ چیز دوبارہ اس سے لے لی جاتی ہے. اس کے لیے پھر ہیلے بہانے تلاشے جاتے ہیں. جب یہ پتہ چلتا ہے کہ شرعاً یہ چیز جائز نہیں ہے تو پھر ہیلہ اور کوئی بہانہ استعمال کر کے بیچ میں تیسرے کسی آدمی کو لے آتے ہیں کہ تم اس سے لے لو پھر تم مجھے دے دینا. اللہ سے تو کوئی بات چھکی چھپی نہیں ہے. اب آپ یہ جو بہانہ اور ہیلہ کر رہے ہیں, اس ناجائز کام کو جائز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو یہ حدیث جو وعید والی حدیث ہے کہ جو شخص کسی کو کچھ دے کر واپس مانگے یا کسی ہیلے بہانے سے اسے لینا چاہے, اس کی مثال اس کتے کسی ہے جو پے کر کے اسے چاٹ لیتا ہے. انفاق فی سبیل اللہ کے مسائل جو آیت نمبر 3 سے شروع ہوئے آیت نمبر 274 پہ ختم ہوئے, تو یہ تقریباً 23 یا 24 25 کے قریب وہ اہم آداب تھے, فضیلتیں تھیں, شرائط اور اصول اور قواعد اور ضوابط تھے جو ان آیات کی روشنی میں ہم نے پڑھی. وصلی اللہ وسلم علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.